الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرض، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل فقه میں جیسا کہ گزشتہ تقریر میں عرض کیا گیا تھا، اب کچھ ایسے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ان مسائل کو نجاسات کی گفتگو کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، اگرچہ ان مسئلوں کا تعلق نماز کے مسائل سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اردو میں فقہ کی یا مسائل کی جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں یہ مسائل نمازی کے سلسلے میں بیان ہوتے ہیں، اور توضیح المسائل تک میں ان کا تذکرہ نماز کے ساتھ ہے. لیکن چونکہ ہمارے مجتہدین کی اکثریت کا طریقہ یہی ہے کہ نماز کے یہ مسائل نجاسات کی بحث میں بیان کیے جائیں، اس لیے ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے. یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ مسائل ذرا دقیق، مشکل اور پیچیدہ ہیں، اور در حقیقت الفاظ کے ذریعے ان کو سمجھا دینا، جبکہ سامنے نہ کوئی نقشہ ہو، نہ کوئی تصویر ہو، نہ کوئی چارٹ ہو، نہ کوئی عبارت ہو، بڑا مشکل کام ہے. اس اعتبار سے ایک ایک لمحے کی توجہ چاہیے ہوگی، ورنہ دو تین مسئلے ایسے ہیں کہ جو آپس میں بالکل ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ ان مسائل میں کیا کہا جا رہا، آپس میں فرق کیا. اس اعتبار سے مسائل کی حد تک وہی لوگ شرکت کریں کہ پوری توجہ دے رہے ہوں، ورنہ ان کی اکتاہٹ کی وجہ سے بیان کرنے والا بھی اکتا جاتا ہے اور پریشانی ہو جاتی. اور یہ تقریباً تین ہفتے اس قسم کے مسائل چلیں گے، جن کو اتنا شوق نہیں ہے یا یہ کہ جو اتنی باریکی کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ پھر وہ ذرا دیر سے آئیں تاکہ تقریر کے وقت میں شریک ہوں، انہیں اس کا ثواب مل جائے، اور جو مسائل سننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی نقصان نہ ہو. اب یہ کون سے مسئلے ہیں، پچھلی دفعہ اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن پھر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے مسجد کے بارے میں جو بیان نہیں کیا گیا اب تک، اور آج اس کا بیان کرنا بڑا عجیب بھی لگ رہا ہے کہ مسجد کے سارے مسائل گزشتہ ہفتے مکمل ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد کے مستحبات و مقروحات کا بیان بھی ہو گیا، اور اس اعلان کے ساتھ گفتگو ختم کی گئی تھی کہ اب مسجد کے مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے. لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اگرچہ مسجد کے واجبات کے سلسلے میں ایک مہینے پہلے آ چکا ہے، لیکن اس وقت وضاحت کے اصول کے دائرے میں آیا تھا. جہاں جہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے ان کو وضاحت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک مسئلہ میں بتا دوں، اور جو حضرات ان مسائل کو محفوظ رکھتے ہیں اور یادداشت رکھتے ہیں تو وہ اس یادداشت پہ ضرور لکھ دیں کہ یہ مسئلہ مسجد کا کس تقریر کے اندر موجود ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسجد میں کافر کو جانے کی اجازت دینا صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارے شہروں میں یہ مسئلہ اتنا پیش نہیں آتا، لیکن مغربی ممالک میں خصوصیت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور پاکستان میں بھی بادشاہی مسجد ہے مثلا، یا چھتہ کی شاہی مسجد ہے، یا اس قسم کی مساجد کہ جنہیں مسجد سے زیادہ آثار قدیمہ کی حیثیت حاصل ہو گئی. اس اعتبار سے خود حکومتیں، چاہے وہ مسلمان حکومتیں ہوں، پروپیگنڈا کرتی ہیں، اس کی تصویروں کو دنیا میں پھیلاتی ہیں، لالچ دیتی ہیں سیاحوں کو کہ وہ آ کر ان مساجد کو دیکھیں. اس وقت یہ مسئلہ ہمارے ملک میں بھی پیش آ سکتا ہے اور پیش آتا ہی ہے جو ان مقامات کی مسجدیں, بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا تھا اور یہ آثار قدیمہ کی مسجدوں کو چھوڑیں, ڈیفنس کی مسجدیں ڈوبا کیونکہ اس کا کنسٹرکشن ایک نیا کنسٹرکشن, تو بعض اوقات اسے دیکھنے کے لیے بھی غیر ملکی سیاح پہنچ جاتے ہیں جبکہ وہ آثار قدیمہ بھی شامل نہیں. اور پھر مغربی ممالک میں تو نفرت کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کیونکہ مسجد بہت سے علاقوں کے لیے وہاں رہنے والے عیسائیوں کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوتی, تو جب مسجد بنتی ہے تو وہ لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے, تو اس لیے یہ مسئلہ ایک اہمیت کا بھی حامل ہے. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ مساجد کے مسائل میں سے اس واجبات کے اصول کے تحت آ جائے گا کہ مسجد میں عین نجس کا لے جانا جائز ہے یا نہیں. یہ بات آ چکی تھی کہ مسجد کے ساتھ احکامات ہیں, مسجد کو نجس کرنا کہ نجس کرنے کا حکم, مسجد سے کنکر لے جانے کا حکم, مسجد میں مردے کو دفن کرنے کا حکم, اسی میں چوتھی بات آئی تھی مسجد میں عین نجس کو لے جانا. تو یہ درحقیقت وہی مسئلہ ہے کیونکہ کافر ہماری نگاہ مثل پیشاب کے ہے, مثل پیخانے کے ہے, مثل مردار کے ہے, اسی اعتبار سے اس کی انسانیت کا مسئلہ الگ ہے مگر جسمانی اعتبار سے. تو اب کافر کو مسجد میں لے جانا تو حرام اور گناہ, یہ بات تو بالکل واضح کہ اگر ہم کافر کو مسجد میں لے جا رہے ہیں اپنے ساتھ دعوت دے کر کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہیں مسجد دکھا دیں مگا دیں کہ ہم کو مسجد میں کام ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو, تو یہ حرام ہے, یہ گناہ. اب آتا ہے دوسرا مسئلہ کہ ہم نہیں لے جا رہے ہیں مگر کافر خود جا رہا, تو کیا اسے روکنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ یہ عین نجاست کا مسئلہ تھا. اس میں یہ بات کہ خود کو لے جانا حرام, لیکن اگر کافر اپنی مرضی سے جا رہا یا کوئی اور مسلمان اس کو لے کے جا رہا اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری وجہ سے نہیں جا رہا, تو کافر کو مسجد میں جانے سے روکنا یہ واجب نہیں, سوائے اس صورت کے کہ مسجد کی حد ہو رہی, توہین ہو رہی, مسجد کی انسلٹ ہو رہی. جب توہین مسجد کا مسئلہ بن جائے تب تو کافر کو روکنا واجب ہے جہاں تک آپ کے اختیار میں ہو. یہ تو واضح ہے کہ اگر کوئی سربراہ مملکت آ رہا ہے باہر سے عیسائی اور اسے حکومت خود بادشاہی مسجد میں لے جا رہی ہے تو ہمارے اختیار سے باہر, ہم کیسے روکیں اسے؟ لیکن جہاں اسے روکنا ممکن اور مسجد کی توہین ہو رہی ہو تو وہاں واجب ہو جاتا ہے کہ اسے داخل ہونے سے روکا جائے. جیسے توہین مسجد کی میں دو تین مثالیں دے دوں, لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ توہین مسجد ایک اصول ہے, اس کی مثالیں نہیں ہوتی, ہر ماحول میں ہر معاشرے میں الگ الگ مثال بنے گی. مثلا مسجد میں جا رہے ہیں تین چار کافر, تین چار سیاح, چھتر کی مسجد میں دیکھنے کا اتفاق مجھے ہوا تھا اس مسئلے کو, لیکن اس انداز سے نہیں کہ اب وہ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی جا رہی ہیں, یہاں تو جا رہی تھی تو ٹھیک طریقے سے, لیکن فرض کیجئے کہ وہ دیکھنے کے بعد سمجھ کے مسجد میں جا رہی ہیں, یعنی اسکرٹ پہنا ہوا ہے, لباس ان کا ایسا ہے کہ اس حالت میں جب ان کو جاتا کوئی دیکھے گا تو وہ مولوی مسجد سمجھے گا. عورت کا مسجد میں جانا تو حرام نہیں, لیکن اگر اس لباس سے جا رہی ہے جو اس کا پورا جسم نظر آ رہا ہے, جس طرح سے ساحل سمندر پہ ایک عورت لیٹا کرتی, تو یقیناً وہ تو توہین مسجد ہے, اس میں شک نہیں. ایسے موقع پر اگر ممکن ہو اس کا روکنا واجب. یا جیسے امریکن سیاحوں کی عادت ہوتی کہ جب وہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو عام طور پر کسی قسم کے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھتے, وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ گھومنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان بالکل فریش ہو, ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے. تو بیئر کے کین بھی ان کے ہاتھ میں ہیں اور سور کا گوشت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور شرابیں پی جا رہی ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا. اب اگر کس انداز اور ماحول میں جا رہے ہیں مسجد میں تو مسلمت یہ توہین مسجد ہوگی, ان کو روکنا پڑے گا. یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ یورپ کے اکثر گرجا گھروں کے اوپر یہ بورڈ لگا دیکھا گیا کہ یہ خانہ خدا ہے, تفریح کی جگہ نہیں, اس کا خیال رکھا جائے. یعنی خود وہ لوگ بھی جو عیسائی ہیں امریکن عیسائیوں کو روکتے ہیں کہ جس انداز سے آپ آتے ہیں آئیے, مگر تفریح کی جگہ سمجھ کے نہ آئیں. جب درجے کے بارے میں ان کے جذبات یہ ہو جاتے ہیں جس کا کوئی احترام ان کے مذہب میں بھی نہیں, تو ہماری مسجد کے اندر تو بہرحال یہ مسئلہ واجبات میں داخل ہو جائے گا. تو اب خلاصہ یہ نکلا, جب بھی کوئی غیر مسلم اس انداز سے مسجد میں جائے کہ اس کی وجہ سے توہین مسجد ہو رہی اور ہمارے لیے اس کو روکنا ممکن ہو تو واجب ہے کہ اس کو روکیں. لیکن اگر غیر مسلم اس طرح سے مسجد میں جا رہا ہے کہ توہین نہیں ہو رہی, جس طرح ایک مسلمان جاتا اس طرح سے جا رہا, تو پھر اس صورت میں خود اس کو لے کے جائیں تو حرام ہے, اور اگر وہ خود سے جا رہا یا کسی اور مسلمان کے ساتھ جا رہا ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تو اس مسئلے کے ساتھ مسجد کے بارے میں یہ اہم مسئلہ بھی مکمل ہو گیا کہ کافر کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا حرام ہے, لیکن اگر خود سے جائے تو روکنا واجب نہیں, البتہ توہین ہو رہی ہو تو پھر روکنا واجب. یہ بات مکمل ہو. اب آئیے دوبارہ ہم ایک مرتبہ اس جگہ سے گفتگو شروع کریں جہاں آج سے دو یا ڈھائی مہینے پہلے یہ گفتگو پہنچ کر رکی. ترتیب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام میں کتنی چیزیں نجس ہیں. تب نجاستوں کا بیان ہوا تھا, اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دس نجس چیزیں دوسری چیزوں کو کس طرح نجس کرتی ہیں. پھر یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ دنیا کی کوئی بات چیز نجس ہوئی یا نہیں. پھر اس میں یہ بیان آ گیا تھا کہ پوری جو منطقی یا لاجیکل ترتیب ہے, جو سیکوینس ہے, کہ پھر چوتھا مرحلہ یہ آیا کہ کون سی چیز نجس ہے, وہ دوسری چیز کو کیسے نجس کرے گی. تیسرا مرحلہ یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ چیز نجس ہوئی یا نہیں. چوتھا مرحلہ یہ آیا تھا کہ اگر ہم کو پتا بھی چل جائے کہ ہمارا کپڑا یا ہمارا جسم یا ہمارے کھانے کا برتن یا زمین یا دیوار یا مکان نجس ہو گئے ہیں, تو ہمارے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی نجاست کو دور کریں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں؟ اگر اسی طرح سے چھوڑ دیں تو کیا نقصان؟ یہ جو چوتھا مرحلہ آیا تھا اس پر بات ہو رہی کہ ہاں آپ کو اجازت کہ اگر کوئی چیز کی نجس ہو جائے تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پاک کرنے کی زحمت میں پڑے, سوائے آٹھ چیزوں کے. نمبر ایک نماز کے لیے, نمبر دو ثواب نماز کے لیے, نمبر تین ثواب کے لیے, نمبر چار سجدہ کو پاک کرنا, نمبر پانچ مسجدوں کو پاک کرنا, نمبر چھ قرآن کو پاک کرنا, نمبر سات کھانے پینے کو پاک کرنا, اور نمبر آٹھ ہر قابل احترام چیز کو پاک کرنا. ان آٹھ چیزوں کے اندر تو آپ کو زحمت میں پڑنا پڑے گا. ان آٹھ چیزوں کے علاوہ جو چیز بھی نجس ہو جائے آپ کو پتا بھی چل جائے تو چھوڑیں, اس کی نجاست تو آپ پہ واجب نہیں, البتہ بہتر ہے مستحب ہے صفائی کا خیال رکھنا. اب یہ آٹھ چیزیں تھیں کہ جہاں پہ ہم کو زحمت میں پڑنا پڑے گا. ان آٹھ چیزوں میں سے مسجد کے مسائل سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے اور باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہو گیا. صرف پہلی چار چیزیں رہ گئی تھیں, نماز ثواب نماز ثواب اور سجدگاہ کے مسائل, باقی کھانے پینے میں کس طرح پاک کرنا ہے, قرآن کو کس طرح پاک کرنا ہے, مسجد کو کس طرح پاک کرنا ہے, اور قابل احترام چیزوں مثلاً پاک شفا وغیرہ کو کس طرح پاک کرنا ہے, یہ بیان ہو گیا. اب علماء یہاں پر شروع کرتے ہیں نماز کا بیان کہ آٹھ مقامات پر پاک کرنے کی زحمت ہم کو اٹھانا پڑے گی, جن میں سب سے زیادہ پیش آنے والا مقام ہے نماز. اب ہماری گفتگو ہو رہی ہے نماز کے بارے میں کہ حالت نماز واجب ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو اور انسان کے کپڑے بھی پاک ہو. یہ پہلا مسئلہ, چاہے نماز واجب ہو یا چاہے نماز سنت ہو, سوائے نماز جنازہ جس میں جسم اور لباس نجس بھی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی. اس کے علاوہ ہر نماز کے لیے واجب یا سنت کے فرق کے بغیر ہر نماز کے لیے انسان کا پورا جسم سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک پاک ہونا چاہیے اور اس کا پورا لباس پاک ہونا چاہیے. یہ تو بنا ایک عام مسئلہ, مگر اب اس کی تفصیلات اور جزیات ہیں کہ کس طرح پاک ہونا چاہیے اور پانچ مقامات پر نجاست کی اجازت دی گئی ہے, وہ تفصیلات اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اب یہ مسئلہ تو نماز کا, لیکن دو اور چیزیں بھی اسی مسئلے میں حل ہو جاتی ہیں. نماز کے جو ثواب ہیں, یعنی نماز میں اگر کوئی تشہد بھول جائے تو تو نماز کے بعد واجب ہے کہ اس کو پڑھے، یا نماز میں اگر ایک سجدہ بھول جائے تو نماز کے بعد واجب ہے کہ اس سجدے کو انجام دے، اس وقت بھی کپڑے اور جسم کو پاک رہنا چاہیے، مگر جب نماز کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح طواف، جب کوئی آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے یعنی اس کے گرد سات چکر لگاتا ہے، تو حالت طواف میں بھی نماز کی طرح سے جسم اور لباس کا پاک ہونا واجب، مگر اس میں ہم الگ سے مسئلے نہیں بتائیں گے، کیونکہ جتنے مسئلے نماز کے کپڑے کے بارے میں ہیں وہی سب مسئلے طواف کے بارے میں، طواف اور نماز کے مسائل تقریباً ایک جیسے، دو تین جگہ پہ چھوٹا سا اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف ہے بعد کے مرحلے، یعنی جو نجاست نماز میں معاف ہے طواف میں معاف نہیں ہے، وہ ایک بات کا مرحلہ ہے۔ فی الحال جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں نماز اور طواف کے مسئلے تقریباً ایک جیسے، اور جہاں تھوڑا بہت اختلاف ہے اس کو میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ طواف جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہوگا، اس کی وجہ سے کہیں نماز کی ذہن سے نہ نکل جائے، اور جن کو طواف کے مسئلے چاہیے ہوں گے وہ اس کیسٹ کو تو نہیں سنیں گے، وہ تو عمرے کے یا حج کے مسائل کو دیکھیں گے۔ اس اعتبار سے ہماری گفتگو صرف نماز کے بارے میں ہوگی، لیکن یہی مسئلے طواف کے بارے میں بھی اپلائی ہوتے ہیں، اور یہی مسئلے نماز کے اندر جو غلطی ہو جائے سجدے اور تشہد کی اس کے بارے میں بھی۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو نماز سے شروع کرتے ہیں، اور نماز کے بیان کے بعد سجدگاہ کے مسئلے آخر میں آئیں گے، جس کے بعد یہ نجاست کی گفتگو پوری ہو جائے گی۔ تو آئیے آغاز اسی پہلے مسئلے سے کریں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور جیسا کہ میں نے خود عرض کیا کہ اس کو بڑی ساری بینی کے ساتھ سننا ہوگا، کیونکہ الفاظ جواب دے جاتے ہیں اس مسئلے کی وضاحت۔ تو مسئلہ نمبر ایک، بلکہ جو عنوان ہے اس مسئلے کا ٹاپک ہے ہیڈنگ، نماز کے اندر چاہے نماز روزانہ کی واجب نماز ہو یا روزانہ کی سنت نماز ہو یا کوئی بھی واجب نماز ہو یا کوئی بھی سنت نماز ہو، انسان کے پورے جسم کو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک پاک ہونا چاہیے، کوئی ایسی نجاست نہیں ہونا چاہیے جس کو اسلام نے غلط قرار دیا۔ یہ میل کچائی گندگی کی بات نہیں، وہ تو معاف ہے، وہ نجاست نہیں، کوئی نجاست نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کا کپڑا بھی ہر نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اب آئیے اس کی تفصیلات۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ آتا کہ اگر کوئی آدمی اس مسئلے کی مخالفت کرے اور نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لے یا نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز صحیح رہے گی یا غلط؟ کیونکہ واجب تو ہے کہ جسم اور کپڑے کو پاک رکھو۔ سورہ المدثر میں بھی پروردگار نے حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو۔ اور سورہ اعراف میں بھی ایک عمومی حکم دیا گیا، یا وضو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو زینت دو۔ تو اب یہ تو مسئلہ مکمل ہو گیا کہ اگر کپڑے پاک ہیں اور جسم پاک ہے اور اس میں آپ نے نماز پڑھی تو نماز بالکل صحیح، لیکن اگر اس مسئلے کی پابندی نہ کی گئی اور نجس کپڑے میں اور نجس لباس میں نماز پڑھ لی گئی تو اس کا کیا مسئلہ؟ اب اس کا مسئلہ تین حصوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ جو آپ نے غلطی کی ہے نجاست کے اندر نماز پڑھی، جان بوجھ کر غلطی کی ہے یا بھول گئے تھے یا معلوم نہیں تھا، یہ تین صورتیں، جان بوجھ کر غلطی کی ہے، بھولے سے غلطی کر گئے یا معلوم نہیں تھا۔ تو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نجس کپڑے اور نجس جسم کے ساتھ نماز پڑھ لے، پاک نہ کرے اپنے آپ کو، اور جان بوجھ کر یہ غلطی کرے جبکہ وہ مجبور بھی نہیں، تو اس کی نماز بالکل باطل ہے اور غلط ہے۔ اگر نماز کا وقت باقی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو قضا کر کے پڑھنا ہوگا، چاہے یہ بات اسی دن کی ہو یا 10 سال پرانی۔ جب بھی اس مسئلے کا احساس دل میں پیدا ہو، ان نمازوں کی قضا کرنا ہے کہ جو جان بوجھ کر نجس کپڑے اور نجس کے بعد میں پڑھی گئی۔ یہ تو بالکل واضح مسئلہ تھا، اس میں تو کوئی بحث کی یا تفصیل کی گنجائش نہیں۔ مسئلہ نمبر دو، یہ تو تھا جان بوجھ کر مسئلہ، اب آئیے بھول کا مسئلہ، کہ اگر کوئی آدمی بھول گیا، بھولنے کی بھی دو قسمیں، کہ مطلب یہ ہم کو معلوم ہوا تھا کہ ہمارا جسم نجس ہو گیا ہے مگر یہ خیال کیا تھا کہ ابھی اس کو کہاں پاک کریں, جب نماز کا وقت آئے گا تو پاک کر لیں گے. مثلا رات کو سوتے وقت پیشاب کرنے کے لیے گئے, چیزیں بڑھ گئیں, یہ سوچا جب کہاں اس وقت پیر ویر دھوئیں گے, جب صبح کو نماز پڑھیں گے تو وضو سے پہلے اٹھ کے پیر دھو لیں گے اور پھر نماز پڑھ لیں گے. یہ خیال کر کے لیٹ گئے, آ کر صبح آنکھ کھلی تو یاد نہیں رہا تھا جس طرح عام طریقہ تھا, وضو کیا پڑھ لی, بعد نماز یاد آیا, چاہے اسی وقت چاہے اسی دن چاہے دو دن بعد, ارے وہ تو میرا پیر نجس تھا اور میں نے اسی حالت میں وضو کر لیا. یا مثلا صبح کی نماز وغیرہ پڑھی, 7-8-9 بجے دفتر جانے کے لیے ملازمت پر جانے کے لیے گھر سے نکلے, راستے میں جسم نجس ہو گیا یا پیر نجس ہو گیا یا کام کرتے ہوئے جسم نجس ہو گیا, یہ خیال کیا کہ ابھی پاک کرنے سے کیا فائدہ, نماز تو ہم پڑھیں گے زہرین کی شام کے 5 بجے, گھر جا کر کپڑے بدل کر پاک کر کے نماز پڑھ لیں گے. چنانچہ ارادہ اور نیت تھی پاک کرنے کی, لیکن ابھی پاک نہیں کیا, جب شام کو گھر پہنچے ذہن سے نکل گیا, اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لی, بعد نماز یاد آیا, چاہے فوراً یاد آئے چاہے چند دنوں کے بعد ایک دم سے یاد آیا. مثلاً اکثر ایسا ہوتا کہ یاد بھی نہیں آئے, 2 یا 3 ہفتے کے بعد پھر اتفاق ہوا, دفتر میں وہی نجاست تھا, پھر جیسے دفتر میں کوئی ہندو آ جاتا ہے کبھی کبھار, اس نے ہاتھ ملا لیا تھا سیدھا ہاتھ, ہاتھ نجس ہو گیا تھا اس وقت تو رگڑ کر اس کی رطوبت کو ہٹا دیا, سوچا تھا کہ شام کو جا کے بات کریں گے, نہیں بات کی. 2 ہفتے کے بعد پھر وہ ملاقات کے لیے آیا, اب جو اس سے ہاتھ ملایا تو یاد آ گیا, ارے 2 ہفتے پہلے بھی تو میرا ہاتھ نجس ہو گیا تھا اور میں نے بات کیے بغیر نماز پڑھ لی. تو اب چاہے فوراً یاد آئے چاہے طویل مدت کے بعد, بہرحال اگر کسی آدمی کا جسم یا لباس نجس ہو گیا تھا اور وہ بھول گیا اپنی نجاست کو, اس حالت میں اس نے نماز پڑھ لی تو یہ نماز تو غلط ہو گئی, باطل ہو گئی, اس مسئلے میں بھول کی کوئی معافی نہیں اور اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنا. اگر وقت باقی ہے تو ادا کی نیت سے پڑھنا ہے, اور اگر اس وقت یاد آیا کہ جب وقت جا چکا تھا تو قضا کی نیت سے پڑھنا ہے, مگر نماز کو ریپیٹ کرنا یا دہرانا یہ لازم. تو بہرحال اگر کوئی آدمی بھول جائے, جیسا کہ میں نے عرض کیا بھول کی ایک قسم تو یہ کہ یہ معلوم تھا کہ میرا جسم نجس ہو گیا, یہ خیال تھا کہ مجھے پاک کرنا. اچھا ایک مسئلہ بھول کا یہ ہوتا کہ یہ نجاست لگی, ہم کو یاد ہے کہ نجاست لگی, نماز کے وقت نجاست دیکھ بھی رہے مگر ہم یہ بھول گئے کہ نماز میں اپنے آپ کو پاک کرنا پڑتا. اصل ہمارے یہاں سب پہ جاتا ہے یہ بھول جائیں, یہ تو یاد ہے کہ نجاست لگی ہے, نظر آ رہی ہے نجاست, مگر یہ بھول گئے, یہ مسئلہ ذہن سے نکل گیا کہ نجس کپڑے میں نماز پڑھیں. جیسا کہ میں نے کہا یہ مسئلہ ہمارے یہاں پیش نہیں آتا, ہمارے یہاں کیونکہ احتیاط زیادہ تو پاک کپڑے میں بھی نماز پڑھتے ہوئے آدمی کئی دفعہ کنفیوز ہوتا ہے کہ نماز صحیح ہے یا اس سے بھی زیادہ پاک کرنا تھا کپڑے, تو یہ تو بہت کم امکان ہوتا کہ نجاست نظر آ رہی ہو اور یہ مسئلہ بھول گئے ہوں کہ نماز کے لیے کپڑا پاک کرنا. بہرحال خلاصہ یہ کہ اور آپ نہ الجھ جائیں کہ کوئی آدمی جس کو نجاست کا علم ہو گیا کہ میرے نجاست لگی مگر وہ بھول گیا اپنی نجاست, اس کو اسلام نے قطعاً معافی نہیں دی ہے, اس کی نماز غلط ہے اور اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اور یہ مسئلہ, یہ جو بھولنے کا مسئلہ, یہ واقعاً پیش آنے والا مسئلہ ہے, بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا. لیکن اس بھولنے کے مسئلے میں ایک اور مسئلہ تھا, یہ جو تیسرا مسئلہ ہے یہ ذرا دقیق اور باریک مسئلہ ہے مگر توضیح میں بھی موجود ہے اور بعض لوگوں کو پیش آ سکتا. اگر بھول کی حالت میں یعنی بھول گئے تھے کہ ہم نجس ہیں اور نماز پڑھ لی تو نماز غلط, سوائے ایک صورت, ایک ایسی صورت ہے کہ انسان نجاست کو بھول گیا تھا پھر بھی اس کی نماز صحیح, لیکن اس مسئلے میں پھر مسئلہ نکلے گا. دیکھیے میں مسئلے کا ایک اگر آپ کو اسٹرکچر بتا دوں تو یہ کہ بھول کی حالت میں نماز غلط, مگر ایک صورت ایسی ہے کہ بھول کی حالت میں نماز صحیح, مگر اس صورت میں بھی ایک صورت ایسی نکلے گی کہ اس میں بھی نماز غلط, اور اس غلط والے میں بھی ایک صورت نکلے گی کہ پھر نماز صحیح. کس انداز سے مسئلہ چل رہا ہے, سکسیٹ ہوتا ہوا, تو ذرا توجہ نہیں رہے گی تو یہ مسئلہ واضح نہیں ہو پائے گا. تو دیکھیے اصل مسئلہ, اس انسان اگر یہ بھول جائے کہ میرے جسم یا کپڑے میں نجاست لگی ہے اور اس حالت میں نماز پڑھ لے تو نماز پڑھ لے, یہ تو ایک مسئلہ. اب ایک مسئلہ یہ کہ انسان کا کپڑا یا اس کا جسم نجس نہیں ہوا, کوئی اور چیز اس کے گھر میں نجس ہوئی. یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. مثلاً زمین نجس ہو گئی, مثلاً اس کا بیڈ نجس ہو گیا تھا, بچے نے پیشاب کر دیا, ارے یہ زمین یا یہ بیڈ اس کا نجس ہو گیا تھا, یہ مسلح نجس ہو گیا, قالین نجس ہو گیا, دری نجس ہو گئی, کوئی بھی چیز گھر کی, اور وہ بھول گیا کہ یہ چیز نجس, مثلاً زمین نجس ہوئی تھی, تو اس نے یہ سوچا کہ میں اسے کیوں پاک کروں, پورا فرنیچر نکالو اور پورے کمرے کو دھو. تو کونے کے اندر مثلاً ایک کونا ہے, یہاں پہ نجاست ہے تو ٹھیک رہیں گے, اس نجاست سے میرا کیا تعلق رہے اس کی حالت میں, اور وہ بھول گئے. اتفاق سے پھر نماز پڑھنے سے پہلے وہ اسی نجاست کی حالت میں جہاں وہ زمین نجس مگر سوکھ گئی پھنس کی گئی یا گیلی ہے, وہ اس پر سے گزر گیا کسی کام, آج اس کو وہاں جانا پڑا, مثلاً پھل وغیرہ سلام ڈالنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا تو وہی نجس ٹکڑا جس کے بارے میں وہ بھول گیا ہے اپنے گھر کا حصہ نجس, وہاں پہ وہ کھڑا ہوا اور اس کا پیر نجس ہو گیا, اور وہ اسی حالت میں واپس آئے اور آ کر اس نے نماز پڑھ لی. اب نجاست وہ بھول گیا, لیکن جو نجاست وہ بھولا, یہ نہ اس کا کپڑا ہے نہ اس کا جسم کے علاوہ ایک چیز نجس ہو گئی تھی, یہ اس کو بھول گئے. جیسے میں نے مثال دی کہ بیڈ نجس کا بھول گئے, وضو کر کے آیا, ابھی ہاتھ گیلے ہیں, اسی پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا, اور جب ہاتھ رکھ دیا بیڈ جو ہے وہ گیلا نجس ہے, چاہے سوکھی نہ جاتا تو اگر ہاتھ تو گیلا ہاتھ نجس ہو گئے. اب اس کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میرا یہ بستر نجس ہے, یہاں میرے بچے نے یا بھتیجے نے پیشاب کیا, اور اسی حد میں جا کے اس نے نماز پڑھ لی, اور نماز ختم کرنے کے بعد اس کا ذہن گیا یہ ایک گھنٹے کے بعد, ارے یہ تو بستر نجس تھا میرا اور میں نے اس پر گیلا ہاتھ لگا دیا وہیں پہ, میرا ہاتھ تو نجس ہو گیا تھا, اسی نجاست میں میں نے نماز پڑھ لی, مگر یہ نجاست کی نماز معاف ہے, یعنی صحیح ہے, اس کو دوہرانا نہیں. تو مسئلہ کیا بنا کہ اگر اپنے جسم اور کپڑے کی نجاست نہیں بھولے, کوئی تیسری چیز ہے جسے ہم بھول گئے, اس سے اگر ہم نجس ہو جائیں اور ہم کو خیال نہ آئے کہ ہم نجیس ہو گئے ہیں, پھر نماز پڑھ لیں تو نماز صحیح. دیکھیے مسئلہ تکلیف ہے, میں نے پہلے ہی عرض کیا بھی ہے. اب اس میں علماء اس کا ایک حل بھی دیتے ہیں, ایک اشارہ بھی دیتے ہیں کہ یہاں کیوں نماز صحیح. اب جن کی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا تو چھوڑ دیں, اس کی تشریح میں اصول فقہ کو نہیں سمجھانے بیٹھوں گا یہاں پہ. تو اشارہ یہ دیتے ہیں کہ اسلام نے یہ کہا کہ نمازی کا جسم اور لباس اگر بھول جائے وہ نجاست تو نماز غلط. جہاں وہ جسم اور لباس تو نہیں بھولا, تیسری چیز کو بھولا تھا, جسم اس کا ٹکرا رہا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے جگہ, مگر کیونکہ ہاتھ کے بارے میں کوئی بھول نہیں ہوئی, بھول ہوئی ہے اس جگہ کے بارے میں, تو وہ بھول اسلام میں معاف ہے. جو بھول غلط ہے اسلام میں وہ اپنا جسم اور اپنے لباس کی بھول غلط, اور کسی چیز کی بھول ہو جائے تو وہ معاف. بہرحال یہ اس کا ایک انہوں نے حل بتایا کہ اگر لباس کے بارے میں تو کوئی بھول نہیں ہوئی, کوئی اور چیز نجس ہو گئی تھی اس کو ہم بھول گئے, اور گیلی حالت میں اس سے ہم ٹکرا گئے, اور اسی حالت میں جا کے ہم نے نماز پڑھ لی, کیونکہ ہم کو تو یاد ہی نہیں آیا کہ ہمارا کپڑا نجس ہو گیا ہوگا. اگر ہم گیلے بستر پہ بیٹھ گئے تو کپڑا نجس ہو گئے, کیونکہ یاد ہی نہیں تھا کہ بستر نجس ہے, اس لیے توجہ نہیں دی اور نماز پڑھ لی, تو یہ نماز صحیح. تو بھول کی حالت میں ہمیشہ نماز غلط ہوتی سوائے غلط کہ جب کپڑے اور جسم کی نجاست نہیں بھولے, کوئی اور چیز نجس ہوئی تھی اسے بھول گئے, اور اس چیز سے ہمارا کپڑا یا جسم مس ہوا ہے, تو کپڑے اور جسم کے بارے میں ہم کو بھول نہیں ہوئی ہے, بھول اس کے بارے میں, کپڑے اور جسم کے بارے میں لا علمی, کیونکہ جب اس کے بارے میں ہم بھول گئے اور ہمارا جسم اس سے ٹکرایا تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا جسم نجس ہوا, ہم کو اس کی نجاست معلوم ہی نہیں تھی, بھول گئے, اس لیے یہ بھول معاف ہے اور نماز ہے. لیکن اگر یہ جو مسئلہ پیش آیا کہ کسی تیسری پیٹ سے اپنے جسم اور کپڑے کو چھوڑ کر, میں نے عرض کیا تھا کہ میں اب مسائل زیادہ دیر نہیں بتاؤں گا, کیونکہ یہ تحقیق مسئلے جتنے ہفتے یہ چلیں گے گفتگو ہماری 30-35 منٹ میں ختم ہو جائے گی, ایسا نہ ہو کہ زیادہ مسائل کی صورت میں جو مسائل بتائے گئے وہ سب کی ذہن سے نکل جائے, تو تھوڑی سی دیر رہ گئی. جب دیکھیے اس میں ایک صورت بنتی کہ بھول کی حالت میں یہ صورت معاف,
البتہ اس میں بھی ایک ایسی صورت ہے کہ نماز غلط ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کسی تیسری چیز سے ہم ٹکرائے یا اس سے ہم ٹچ ہوئے یا مت ہوئے اور اس کی وجہ سے پھل باطل ہو گیا تو اب ہماری نماز غلط ہے. مگر نجاست کی وجہ سے غلط نہیں ہے, وضو یا غسل کی وجہ سے غلط ہے. مثلا پیٹ گیلا تھا اس پہ جا کے ہم بیٹھ گئے تو کیا ہوا کہ ہمارے کولہے یا ہماری ران نجس ہوئی جس کا ہم کو پتہ نہیں چلا. ران اور کولہا نجس ہوتا ہے تو اس سے وضو میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وضو تو صحیح رہے گا, یہ نماز آپ کی صحیح. یا اگر وضو کر کے آئے اور پھر ہمارا ہاتھ اس پہ لگ گیا, ہم کو پتہ نہیں تھا ہاتھ لگ, جانے سے پہلے بستر پہ ہم بیٹھے تھے, ہاتھ ٹیک کے کھڑے ہوئے, گیلا تھا بستر پہ لگا, بستر نجس تھا, ہم کو معلوم نہیں, ہم بھولے ہوئے یاد تو تھا بھولے ہوئے, ہمارا ہاتھ نجس ہو گیا, کسی نجس ہاتھ کے ساتھ جا کے ہم نے وضو کر لیا. تو کیونکہ وضو کی غلطی تو کسی حالت میں معاف نہیں, معلوم نہ ہو یا بھول گئے ہوں یا کوئی اور چیز نجس ہوئی ہو, وضو کی غلطی تو ہمیشہ غلط کر دیتی ہے وضو. اس لیے اگر یہ ہاتھ ہمارا نجس ہو گیا تو نماز تو اس سے صحیح تھی, لیکن اگر اس سے وضو غلط ہو رہا, کیونکہ وضو کے اندر اعضاء وضو کو پاک ہونا چاہیے, یہ تو نجس ہاتھ, اسی میں ہم وضو کر رہے ہیں, تو وضو اگر ہمارا غلط ہو رہا پھر اب ہماری نماز کی حالت میں بھی غلط ہو. یہ ایک تیسرا مسئلہ بنا, پھول کی حالت میں نماز غلط ہے مگر ایک حالت میں صحیح ہے جو آپ دیتے ہو, اس ایک حالت میں بھی اگر وضو غلط ہو جائے گا تو نماز غلط. جب اس میں بھی ایک آخری بات آپ سن لیجیے, لوگ تو کہیں گے کہ یہ وضو کا مربع بنا دیا گیا مسئلہ کیا, کیا بتایا گیا, اتنی گہرائی میں نہیں لے جانا چاہیے, مگر پیش آنے والا مسئلہ ہے. اس میں بھی ایک چوتھی صورت نکلتی ہے کہ پھر نماز صحیح ہو جائے, وہ یہ کہ اگر ہم وضو کریں جس طرح اسلام نے بتایا اس کے واجبات کا خیال کرتے ہوئے تو ہماری نماز غلط, مگر ہمارے یہاں اس طرح تو وضو نہیں ہوتا. جیسے اسلام کا وضو کیا ہے, تین چلو میں ہو جائے, ایک چلو چہرے پہ ڈالا, ایک سیدھے ہاتھ پہ, ایک الٹے ہاتھ پہ. لیکن اگر ہم اس طرح سے وضو کر رہے ہیں ہو گیا, وہ وضو کرنے سے خود بخود پاک بھی ہو گیا, یعنی چار چار پانچ پانچ دفعہ پانی گزر رہا ہے ہمارے ہاتھ میں, تب ہاتھ نجس تھا, ایک دفعہ جو پہلا پانی پڑا ہوگا اس نے ہاتھ صاف کر دیا. اگر ہم اسی کو وضو کا پانی سمجھتے وہ تو ہمارا وضو غلط ہو گیا, لیکن اگر ہم نے دو دفعہ دو چلو پانی کے ڈال دی تو پہلے چلو نے ہاتھ کو پاک کر دیا, دوسرے چلو نے ہمارا وضو کر دیا. اس طرح اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو پھر بات صحیح ہو گئی, کیونکہ وضو بھی صحیح ہو گئے. یا یہ بات آپ کی سمجھ میں وضو میں نہیں آئی تو غسل میں سمجھ لی, غسل میں فرض کیجئے کہ ہمارے پیر نجس تھے کیونکہ ہم نہلے تھے, بھول گئے تھے کہ زمین نجس, پیر کا تلا نجس. اب اگر ہم اس طرح غسل کریں کہ صرف ایک مرتبہ پانی ڈالا کریں جسم پر تو ہمارا غسل باطل. لیکن جس طرح ہمارے یہاں لوگ نہاتے کہ خاصا پانی ڈالتے ہیں جب تک کہ پورا یقین و اطمینان نہ ہو جائے, تو پیر کے تلے سے غسل کے دوران دس مرتبہ پر پیر سے دو دفعہ پانی گزر گیا تو پہلی دفعہ کا ارادہ ہو یا نہ ہو, تو اگر اس طرح ہم وضو یا غسل کریں کہ جو نجاست پھول کی وجہ سے لگی وہ بھی ہماری نیت کے بغیر خود بہت دور ہو جائے, اتنا پانی ہم نے ڈالا, تو پھر اتنا ہی مسئلہ کافی ہے کہ وقت کرنا بہت زیادہ ذہن الجھ جائے. خلاصہ میں اکثر تو اس مسئلے کہ پھول کی حالت میں اگر نماز پڑھ لیں جبکہ نجاست لگی ہو جسم پہ تو نماز غلط, لیکن اگر یہ مسئلہ ہو کہ نجاست جسم اور کپڑے پر نہیں کہیں باہر تھی اس کو ہم بھول گئے, اس سے ہمارا کپڑا یا جسم مس ہو گیا اور ہم کو پتا نہ چل سکا اور ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز صحیح, لیکن اثرے کی وجہ سے ہمارا وضو یا غسل غلط ہو رہا ہے تو پھر نماز باطل. لیکن اگر ہم نے وضو اور غسل اتنے پانی کے ساتھ کیا یہ نجاست خود بہت دور ہو گئی ہوگی تب بھی ہماری نماز صحیح ہو جاتی ہے. یہ تو مسئلہ مکمل ہوا, اب ایک آخری مسئلہ اور سن لیجئے اور آج کی حد تک مسائل کا بیان مکمل ہو جائے گا. دیکھیے مسئلہ اس منزل پر پہنچا کہ جان بوجھ کر نماز نجاست کے ساتھ پڑھے تو غلط ہے, بھول کی حالت میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز غلط ہے. اچھا بھول کے اندر میں مزید واضح کر دوں, اگر آپ بھول گئے کہ آپ نجیب ہیں تو چاہے نماز کے بعد آپ کو یاد آئے تب بھی آپ کی نماز غلط, اور اگر نماز کے بیچ میں یاد آ جائے کہ میرے جسم پہ نجاست لگی بیچ نماز میں یاد آ جائے دو رکعتوں کے بعد، تب بھی یہ نماز غلط ہے، اسے توڑ کے نئی نماز پڑھنا ہو، چاہے نماز بضا بھی ہو رہی ہو یا بہت زیادہ وقت باقی ہو، بھول میں کسی حالت میں معافی نہیں. اگر نجاست کو بھول گئے، نماز کے بیچ میں یاد آیا یہ نماز گئی، دوبارہ جائیں پاک کر کے نئی نماز پڑھیں، نماز کے بعد یاد آیا تب بھی وہ نماز گئی، دوبارہ نیت کر کے نئی نماز پڑھیں، وقت کے بعد یاد آیا تب بھی وہ نماز گئی، اس کے مزہ کر. یہ مسئلہ یہاں پہ مکمل ہو گیا. تو آپ نے دیکھا یقین کی حالت کا مسئلہ، آپ نے سنا شک کی حالت کا مسئلہ، یہ دو مسئلے تو طول کی حالت کا مسئلہ، یہ دو مسئلے تو آپ نے سنا. اب تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا جسم اور لباس نجیس ہے اور ہم نماز پڑھ لیں، تو اس صورت میں کیا مسئلہ، معلومات ہی نہ ہو اس مسئلے اور ہم نماز پڑھ لیں تو کیا مسئلہ. اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ تو معلوم تھا کہ نماز میں جسم اور کپڑا پاک ہونا چاہیے، مگر نماز پڑھتے وقت اسے یہ پتا نہیں چلا کہ میرے جسم پہ کوئی نجاست لگی ہوئی، نماز پڑھ لینے کے بلا کہ میرے جسم پہ نجاست لگی تھی، مسئلہ اس کو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں جسم کو پاک ہونا چاہیے، مگر عام حالت میں کون اپنے جسم کو دیکھتا ہے، واجب بھی نہیں، نماز پڑھ لی اس نے، میرے جسم پہ کوئی نجاست لگی، چاہے جسم کی نجاست ہو یا کپڑے. اگر مسئلہ معلوم ہے کہ ان کو پاک ہونا چاہیے تھا، لیکن نماز شروع کرتے وقت کیونکہ ذہن میں نجاست کا ادنا سا خیال تک نہیں تھا، ایک بعد نماز پتا چلا کہ نجاست نکل آئی، اس صورت میں نماز بالکل صحیح ہے، نہ اس نماز کو دوبارہ رہے نہ ہی پتا چلے. مطلب یہ کہ اگر نماز کا وقت باقی بھی ہو تب بھی اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا، وہی نماز صحیح ہوگی جس میں نجاست لگی مگر نماز صحیح ہوگی. اور اگر وقت نماز کے بعد پتا چلا کہ مثلا صبح گئے تھے آفس، دوپہر کو اسی کپڑے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ لی آفس کی، اور شام کو جب گھر آ کر اس وقت دیکھا کہ میرے لباس، تب بھی یہ نماز بالکل صحیح، جسے اپنی نجاست کا پتا ہی نہ چل سکے اس کی نماز صحیح. دیر اس آدمی کے بارے میں ہے کہ جس کو یہ معلوم کہ جسم اور لباس کو پاک ہونا چاہیے اور یہ پتا نہ چل سکا کہ میرے جسم کے نجاست لگ گئی، تب نماز صحیح. اور اگر کسی کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم کہ جسم کو پاک ہونا چاہیے یا کپڑے کو پاک ہونا چاہیے، اس لیے اس نے نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، تو غلط ہے اور باطل. جسے اصل مسئلہ ہی معلوم نہ ہو، جسے بہت سے لوگ دیہات میں گاؤں میں اس طرح ہوتے ہیں، مسئلہ ہی معلوم نہ ہو تو ان کی نماز غلط، مسئلہ معلوم ہے تم کو پاک ہونا، یہ نہیں پتا کہ اس وقت میرے جسم سے کوئی نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، اور بعد میں نماز کے بعد پتا چلے تو نماز بالکل صحیح. بس یہ آخری مسئلہ تھا جو میں نے آج بیان کیا کہ اگر کسی کو پورا مسئلہ ہی نہیں معلوم تو اس کی نماز غلط. صرف آبا ہوئی نے کہا کہ اگر بیچارہ ایسا ہے کہ فاسق مسئلہ معلوم کر بھی نہیں سکتا ہے، بالکل دیہات کے جنگل میں رہنے والا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو مسئلہ پتا چلا، اس کو تو اسلام نے معافی دی. لیکن اگر عام حالت میں ہے، علماء سے پوچھ سکتا ہے، کتابیں دیکھ سکتا، پھر بھی اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوا کہ اس نے مسئلہ معلوم نہیں کیا اور نجاست کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، جیسے بہت سے لوگ ایسے بیئر نجیس ہے نجیس نہیں ہے معلوم ہی نہیں، اور اس طرح رہے ان کے ساتھ تو نماز غلط ہو گئی، بعد میں پتا چلا تو ان کی نماز تو غلط ہے، چاہے نہ واجب، اس نماز کا دہرانا واجب. لیکن اگر جاہل یا فاسق تو آغا خوئی کے نزدیک اس کی نمازیں صحیح ہے، لیکن آغا خمینی تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ تبدیل غلط. وقت کم ہونے کی وجہ سے مسئلہ تھوڑا الجھ گیا، مگر اتنا ہی تھا، جس کو اصل مسئلہ ہی معلوم نہ ہو اس کی نماز غلط، لیکن اصل مسئلہ معلوم، یہ نہیں پتا کہ اس وقت میرے جسم اور لباس کی کیا حالت، اور نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ نجاست لگی تھی، تو یہ نماز بالکل صحیح ہے اور اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں. اگر نماز کے بعد پتا چلا، لیکن اگر نماز کے بیچ میں پتا چل گیا کہ کوئی نجاست لگی ہے، تو اس کا مسئلہ بڑا لمبا ہے، بڑا باریک ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا، وہ ایک مسئلہ 10 منٹ لے گا، اس لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے. اب یہ 3 ہفتے تک بڑی طویل گفتگو ہو رہی، میں آج آنے والے تمام صاحبان ایمان کو پھر اپنا اعلان یاد دلا دوں کہ جن صاحبان کو اتنی باریکی کا شوق نہیں ہے، یا ان کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، یا جو یہ سمجھتے اس کی ہم کو ضرورت نہیں، تو ان کے لیے تین ہفتے تک یہ اعلان ہے تو وہ تشریف لائیں تو 11:30 بجے کے بعد تشریف لائیں, اس کے بعد تقریر ہوگی. یہ تین ہفتے تک ایسے ہی خشک خشک اور باریک باریک مسئلے چلتے رہیں گے. اس کو چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ واجبات کے مسئلے سمجھتے ہیں وہ بعض لوگوں کو ہر وقت پیش آنے والا مسئلہ. اس لیے میں ان تمام مسائل کو چاہے کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو اور چاہے کتنے ہی کم لوگ کیوں نہ آئے, کیونکہ جن کے لیے مسئلہ ہے ان کو تو آنا ہی. یہ میں اس لیے کہا کہ خشک مسائل میں جب لوگ اکسانے لگتے ہیں اور آنے آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے, کوئی جا رہا ہے کوئی اٹھ رہا ہے, تو تسلسل اور سلسلہ ٹوٹ جاتا. مسئلے ایک تو ویسے ہی باری, اگر میری توجہ ہٹ گئی تو غلط غلط مسئلہ زبان سے نکل جائے گا تو اور بڑی خرابی ہو جائے گی. اس لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں. تو مسائل کا وقت ختم ہوا, اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایک نئے موضوع میں گفتگو شروع کریں, آپ سے درود کی التماع سے بابا کے بلند البتہ تقریر کے دوران آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں تو خدا کا فضل ہے کہ کتنی ہی آمد و رفت رہے سکتا ہے, نہ سلسلہ کبھی تیرا ہو سکتا. آج جو میری گفتگو جس عنوان پہ ہونے والی ہے, یہ ایک انداز سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جلتا ایک عنوان ہے. میں نے ہمیشہ سے اس چیز کا خیال رکھا کہ اس درس میں آنے والے اس لیے خیال نہ کریں کہ وہ بات بتائی جائے جو ان کے کام کی ہے اور ان کے فائدے کی, بلکہ اس درس کو ایک ایسا درس بنایا جائے کہ جس چیز کی ضرورت پورے معاشرے کو پڑ سکتی ہے, چاہے وہ افراد یہاں نہ ہو جن کے لیے یہاں کے موضوعات بیان ہو رہے ہیں, تب بھی ان کے اور میرے درمیان آپ لوگ ایک واسطہ بنے. جس طرح قرآن اور حدیث آپ تک پہنچانے کے درمیان میں ایک واسطہ بنتا ہوں, اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے احکامات اور دین کی باتوں پر عمل کرنا تو درکنار, اسے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ذرا سا تذکرہ کہیں ہو جائے تو فرق اٹھتے ہیں, وہ حد تک امکان کوشش کرتے ہیں ایسے اجتماعات سے دور رہنے کی. تو وہاں پہ صرف اسلام سے ذمہ داری آئے تھی ان کے ان دوستوں کی, ساتھیوں کی, ساتھ پڑھنے والوں کی, ساتھ کام کرنے والوں کی, ان کے رشتے داروں کی, ان کے پڑوسیوں کی, جو ان کے مزاج اور ان کے احکامات بتائیں اور جن سے وہ بے دین لوگ پیچھا چھڑا بھی نہ سکے. مجلس سے تو بھاگ سکتا ہے ایک آدمی, درد سے تو بھاگ سکتا ہے ایک آدمی, مگر تعلیمی ادارہ چھوڑ کر یا دفتر چھوڑ کر یا پڑوس چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. اس اعتبار سے بہت سے ایسے موضوعات بھی ہم آ جاتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو کم سے کم اس ماحول کے لیے بالکل بیکار ہوتے ہیں, مگر اس لیے ان کا بیان ہے کہ آپ کو ماحول میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے. اور جبکہ اس درس میں میں نے دیکھا کہ 10-11 سال کے عرصے کی وجہ سے الحمدللہ یہ صرف اور صرف فاما بنعمت ربک فحدث, کہ جو نعمت پروردگار ملے اس کا تذکرہ ضرور کرو. اور ان موضوعات کی اہمیت کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس 10-11 سال کے اس درس کے نتیجے میں یہ بھی دیکھا گیا, ایک طرف بہت سے ایسے نوجوان تھے کہ جن کے دلوں دینی تعلیم کا اتنا جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا, کوئی عام سے نوجوان دفتروں میں کام کرنے والے اپنی زندگی کی ایک خاص نہج میں چلنے والے, کہ اس درس سے استفادہ کرنے والے کو 20-25 کے قریب ایسے طالب علم ہیں جو اس وقت کمبھ حوضۂ علمیہ میں اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام کا تو فرمان ہے اگر ساری زندگی کی محنت کے نتیجے میں ایک آدمی صحیح راہ پہ آ جائے تو وہ بہت بڑی بات, لیکن یہ آپ حضرات کی شرکت کی وجہ سے, اس لیے کہ اگر کوئی آ ہی نہیں دستبند ہو جاتا, آج اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ اس نیکی میں برابر کے شریک ہوئے کہ وہ اتنے 20 یا 22 یا 25 طالب علم جو حوضۂ علمیہ قوم کے اندر اس درس کی وجہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ یہاں آتے تھے اور چلے گئے, میں اس لیے کہ حوضۂ علمیہ قوم کے اندر گزشتہ 4-5 سال سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے اور داخل ہونے والے کہ آپ کو دینی تعلیم کا شوق کیسے پیدا ہوا, آپ اس رابطے پر کیسے آئے. تو مجھے خود حوضۂ قوم کے اکابرین کی جانب سے یہ پتا چلا کہ کراچی کے طالب علموں میں جن کی ایک بڑی تعداد وہاں جا کے تھی, ان میں ایک ایسا بھی گروہ ہے 20-25 نام لیا کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ شوق پیدا ہوا, یعنی ان کا اعتراف ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں اگر 80 طالب علم کراچی کے ہیں تو سب اس درد کی وجہ سے بیٹھے, بہت سے عوامل ہوتے, مگر 20-25 سے تو وہاں پہ باقاعدہ انٹرویو کے وقت اس کا تذکرہ کیا. یہ تبلیغ کا ایک سلسلہ. دوسرا سلسلہ میری ذاتی معلومات کی یہ کہ کسی درد کے اندر شریک ہونے والوں میں بہت بڑی تعداد میں سہی تو 8-10 ایسے نوجوان بھی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی ممالک میں گئے, وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو وہیں پہ اس وقت پیدل ہو گئے, اور پھر جو کچھ ان میں یہاں کا شوق پیدا ہوا وہ جس ماحول میں ہے وہاں وہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اصل یہ کہ پاکستان کے دینی ماحول میں رہنے والے لوگوں تک بھی درسوں میں آنے والے نوجوان کوئی بات پہنچاتے ہوئے گھبراتے ہیں. اسلامی ملک ہے, دینی ماحول, مگر یہاں کے آنے والے لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم دوسرے سے کیسی بات کریں. لیکن میں نے دیکھا خصوصیت کے ساتھ دو تین بڑی واضح مثالیں میرے سامنے, میں علاقوں کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن واضح مثالیں کہ جہاں اسی طرح کے کیسے اب تک انگریزی میں ترجمہ کر کے اسی ترتیب سے سنائے جاتے ہیں, کہ ہر ہفتے کی آدھا گھنٹہ مسائل, آدھا گھنٹہ اخلاقیات کسی انداز سے. تو چونکہ یہ دونوں چیزیں میرے علم میں آئیں, اور یہ ماحول ہے ہی کہ ایک تک یہ اسلامی ماحول میں پہنچے, لیکن دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, اور اس لیے میں یہ مسلسل ہر 1-2-3 مہینے کے بعد کچھ ایسی باتیں کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جن کا تعلق آپ کی اکثریت سے نہیں ہوتا, مگر میرے ذہن میں یہ خیال ہوتا کہ مثلا ایک ہی ہفتے پہلے ہمارے طالب علم ساتھی یہاں سے امریکہ گئے, وہ کہ جو ہمارے درد کے قدیم ترین شروپا میں سے ایک تھے, 10 سال سے یہاں اس انداز سے گئے, تو پوری توقع کہ جہاں جائیں گے وہ خدمت کریں گے. تو جب ایک نئے ماحول میں ان لوگوں کو جانا پڑتا تو امر بالمعروف سے متعلقہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بتانا پڑتی, تاکہ ایک آدمی بھی جو یہاں سے جا رہا اس کے پاس یہ معلومات ہوں اور صحیح طریقے سے وہ کام کر سکے. اور ویسے بھی جو لوگ نہ قم جا رہے ہیں نہ امریکہ جا رہے ہیں اور یہیں پہ موجود, ان کے لیے بھی یہ باتیں ضروری, کیونکہ ہمارا ماحول اور معاشرہ جس انداز کا جذباتی ماحول, اس کے اندر دین کا کام کرنے کے لیے بھی بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا. ایسا نہیں ہم یہ سمجھ کر کہ یہ حق بات ہے, ہر جگہ ہر ماحول میں بغیر سامعین کو سمجھے ہوئے اس بات کو کہہ دیں, کلم الناس علی قدر عقولہم, یہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء, ہم گروہ انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں, ہم انبیاء اللہ کی جانب سے اس لیے آئیں کہ لوگوں کو خدا کی جانب لے کے آئیں, اس لیے تو نہیں آئیں کہ اپنی قابلیت کا اور علم کا اظہار کریں, اس لیے تو نہیں آئیں کہ ہماری شہرت ہو اور ہمارا نام, اس لیے تو نہیں آئے ہیں کہ ہماری ایک پارٹی بنے اور ہمیں حکومت ملے. نحن معاشر الانبیاء, ہم گروہ انبیاء, جن کا کام ہے لوگوں کو قریب کرنا, جن کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا, جن کا کام ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے, روحانی بیماری کا خیال کرتے ہوئے ویسی دوا دینا. تو کلم الناس علی قدر عقولہم, ہم نحن نکلم, ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے ان کے عقل کو دیکھتے ہوئے, ان کے علم کو دیکھتے ہوئے, اور کلم الناس علی قدر عقولہم, تمہاری بھی یہ ذمہ داری کہ جب لوگوں سے بات کرو تو یہ دیکھ کے بات کرو کہ وہ کتنا سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم واجبات کا تذکرہ بند کر دیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حرام چیزوں کی برائی بند کر دیں. یہی تو ایک مومن کے لیے صراط مستقیم ہے کہ ایک طرف یہ خیال کرنا کہ معاشرے کو دیکھ کر اتنا زیادہ دب نہ جائے, ڈر نہ جائے کہ ہم ساتھ کہتے ہوئے گھبرائیں, دوسری جانے ایسا بھی نہ ہو کہ وہ حالات کو دیکھے بغیر اب بات کو بھی اس انداز سے کہے کہ لوگ اس کی بات کو یہ سمجھ نہ سکے یا ان کے اندر الٹا رد عمل. دیکھیے یہ ایک بات میں نے بار بار بیان کی, معصوم کا جملہ بھی ہے, علماء کا تجربہ بھی ہے, زیادہ سبھی تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری بات معاشرہ کتنا سمجھ رہا, یہ دیکھ لو کہ تمہاری کتنی مخالفت ہو رہی, کیونکہ جتنی مخالفت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی تمہاری بات کو سمجھا گیا, اتنا ہی لوگوں نے تمہاری بات کو سمجھا. جیسا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ معاشرہ معصوموں کا معاشرہ تو ہے نہیں, فرشتوں کا معاشرہ تو ہے نہیں, انبیاء اور ائمہ کا معاشرہ تو ہے نہیں کہ ہم بات کہی جائے تو ہر ایک قبول کر لے. معاشرہ بہرحال فاسد معاشرہ, بگڑا ہوا معاشرہ, یہاں پہ جب ہم بات کہی جائے گی تو اکثریت کے دل پر چوٹ لگے گی اور اکثر یہ سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف کہا گیا, تو یقیناً وہ جواب دیں گے, یقیناً وہ مخالفت کریں گے. لوگوں کا مخالفت نہ کرنا اگر لوگ خاموش بیٹھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری بات بہت اچھی تھی سمجھے قبول کر لی, ان کے پاس مخالفت کی کوئی وجہ نہیں, نہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہماری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی, ہمارا پیغام ضائع ہو گیا, ہمارا میسج نہیں پہنچا. جیسے مرحوم مولانا غلام حسین صاحب کا اکثر یہ مثال دیا کرتے, کہ اگر آپ پہ کوئی پتھر آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پتھر آپ نے مارا, پتھر تو نہیں جو نشانہ آپ نے لیا ہے وہاں تک پہنچ گیا. میں پتھر کی مثال دے رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پتھر پھینکا ہے وہ پتھر پہنچ گیا, تبھی تو اس کا جواب آیا. اور اگر وہاں تک پتھر پہنچا ہی نہیں, راستے میں کہیں گر گیا, تو وہ آدمی کیوں جواب دے گا جسے پتہ ہی نہیں کہ پتھر پھینکا گیا. تو پتھر کا جواب پتھر سے آنا یہ بتا رہا کہ آپ کا پہلا پتھر وہاں پہنچا تو وہاں سے جواب چلا. ویسے پھینکنے والا جو ہے وہ تو پتھر نہیں پھینک رہا, وہ تو آپ کی بات کر رہا, لیکن مخالفت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی بات سمجھ لی گئی, آپ کی بات کو محسوس کر لیا گیا, آپ کی بات کے نقصانات اس کو معلوم ہو گئے دنیاوی, اور آپ کی بات کی وہ کمی پہلو بھی اسے معلوم ہو گیا, تب اس نے آپ کو جواب دیا. تو دیکھیے صحیح بات کہنے والے کے لیے یہ بھی کہ اسے یہ دیکھنا ہے کہ میری بات سمجھی جا رہی, مگر اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے طریقے میں کوئی خرابی آ جائے, بلکہ ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر ہم اب ایسی اس طریقے سے بات کریں کہ آہستہ آہستہ ہم بات تک ماحول کو پہنچا دیں. وہ تو اگر آخری مرحلے نبی اور امام کا بہترین کلام بھی ہو تو اس کی بھی مخالفت ہو. مولا کی مخالفت کوئی کم ہوئی, رسول کی مخالفت کوئی کم ہوئی, وہ تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا. مگر اگر اس طریقے سے تبلیغ کریں اور پھر مخالفت ہو تو وہ تو ایک تمغہ, وہ تو ایک میڈل, وہ تو ایک اعزاز ہے کہ جسے لگا کہ ہم قیامت کے میدان میں جائیں. البتہ اگر ہمارے طریقے کی خرابی کی وجہ سے مخالفت ہو رہی تو ذمہ داری ہمارے اوپر آئے. اور یہ معصوم نے یہ مثال بھی, معصوم کی زندگی میں یہ مثال بھی, ہمارے پاس ایک واقعہ, اب معلوم نہیں کہ یہ ساتویں امام کا واقعہ ہے یا آٹھویں امام کا, اس لیے کہ دونوں اماموں کے حالات میں یہ واقعہ ہم کو ملتا. ساتویں امام کے بارے میں زیادہ لکھا گیا لیکن بعض کتابوں میں یہ آٹھویں امام کے نام کے ساتھ. اگر آٹھویں امام کا واقعہ ہے تو سوال کرنے والا مامون ہے, اور اگر ساتویں امام کا واقعہ ہے تو سوال کرنے والا ہارون. کہ ایک دن اس نے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بیان کیجئے کہ کس کو آپ کہتے ہیں, اور یہ جو بار بار کہا جاتا کہ علی وسیم الجنت والنار, علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے, یہ کیسے ممکن؟ جنت اور جہنم تو اللہ کی, علی کو یہ اختیار کیسے مل گیا کہ وہ اس کو تقسیم کرے؟ مولا نے ہمارے ساتویں امام اس سے کہا کہ ہارون یہ حدیث تو تم کو معلوم ہوگی کہ پیغمبر نے کہا تھا یا علی جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہے, حکم کا ایمان و بغضوں کا نفاق, تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہاری دشمنی نفاق ہے. کہا کہ ہاں یہ حدیث تو مشہور ہے. نفاق کا مسئلہ کئی دفعہ میں نے بتایا کہ محبت علی اور محبت اہل بیت ضروریات دین میں, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا سوائے اس سے کہ جو دین کو چھوڑ. علی کی امامت میں اختلاف, میدان قیامت میں علی کے اختیارات میں اختلاف کیا ہے دشمنوں, مگر علی کی محبت واجب ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ حدیث تو تم نے سنی؟ کہا کہ ہاں سنی. تو جواب دیا بس کس طرح سے علی قسیم جنت و نار بنے, کہ جن کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہوں گے اور مومن کو جنت میں جانا, جن کے دل میں علی کی دشمنی وہ منافق ہے اور منافق کو جہنم میں جانا. اس لیے کہا گیا کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے. ہارون نے کہا ہاں یہ بات بالکل صحیح, میری سمجھ میں آ گئی. آج یہ حدیث اس پر واضح ہوئی, اور اس کے بعد امام کو رخصت کیا. امام کے ساتھ امام کے صحابی بھی تھے. اب امام رخصت ہو کے اپنے گھر آئے, واقعہ بستاد کا ہے, ساتویں امام کی قید کا واقعہ ہے, مگر اس زمانے کا جب تھوڑی سی مدت کے لیے امام کو آزادی ملی تھی ہاؤس اریسٹ کے طور پر, صحابی بھی ساتھ میں. امام کے پاس جا کے بیٹھے تو امام نے دیکھا کہ یہ حیران ہے. پوچھا تم حیران کیوں ہو, تمہارے چہرے پر حیرت کیسے؟ کہا کہ فرزند رسول آپ نے ایک جواب دیا ہے اسے, ہم آج تک کچھ اور سمجھتے آئے تھے. یہ جو ہارون کو آپ نے جواب دیا ہے اگر یہ جواب صحیح تو آج تک جو ہمارا پیدا تھا وہ غلط. امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہی عقیدہ صحیح, ابھی نہیں بتایا کیا عقیدہ, یہی صحیح عقیدہ. اور دیکھو میں حدیث کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو رسول نے کہا یا علی انت قسیم الجنت والنار, اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو, تو اس لیے کہا کہ میدان قیامت سے گزر کر پورے صراط کے شروع میں میرے جد علی کھڑے ہوں, اور جو آنے والا آئے گا کسی کو دیکھ کے کہیں گے تم جنتی ہو جنت میں جاؤ اور جنت سے کہیں گے اسے قبول کرو، اور کسی کو دیکھ کے کہیں گے تم جہنمی ہے جہنم میں جاؤ اور جہنم سے کہیں گے کہ اسے قبول کرو. باقاعدہ اس طرح کھڑے ہو کے تقسیم کریں گے جس طرح مالک تقسیم کیا کرتا کہ جہاں جائے گا تو وہاں جائے گا. راوی نے حیران ہو کر کہا مولا مگر اسی حدیث کا مفہوم ہارون کے سامنے تو آپ نے کچھ اور پیش کیا تھا. امام نے کہا کہ وہ ہارون کی عقل ہارون کی سمجھ اور ہارون کے ایمان کے مطابق تھا، اور یہ جواب ہمارے ماننے والوں کی سمجھ اور ان کے ایمان کے مطابق ہے. جواب تو یہی صحیح مگر یہ صحیح جواب کبھی ہارون کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں ایمان تو ہے نہیں، ایمان کا کھانا تو خالی. اسے تو پھر اسی عقلی انداز سے سمجھایا گیا کہ جس سے اس کی عقل نے اس حدیث کو قبول کر دیا. اب اس کے بعد امام نے کہا وکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمارے یہ کہہ کے گئے کہ ہم انبیاء کے گروہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، تو تم بھی دیکھ کے بات کرنا کہ کون سا آدمی کس انداز کی بات سمجھ سکتا، اس کے بعد گفتگو کرنا تو تمہیں فائدہ پہنچے گا. تو یہ بڑا اہم نقطہ، یہ بڑا اہم پوائنٹ کہ جو ہمیں اسلام نے بتایا کہ جہاں پر تم حق کی بات کرو وہ تو تمہیں کہنا ہی کہنا، حق کو نہیں چھپانا. لا تقسمون الحق حق کو چھپانا مت، ورنہ تم میدان قیامت میں فاسقوں میں سمجھے جاؤ گے. مگر آپ کہتے وقت یہ خیال کرنا کہ کس انداز سے بات کرنا ہے کہ اس سمجھنے والے کی سمجھ میں آ جائے. اور یہ جو امام نے نقطہ بتایا، یہ جو امام نے بات کہی، اس کے بارے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا، اور چونکہ آج بھی ان دنوں میں سے ایک دن ایک اہم مجلس مجھے پڑھنا، آج سے تقریباً پورے 4 سال پہلے یعنی مارچ کا مہینہ 18 مارچ جب ڈاکٹر عباس کی شہادت ہوئی تھی مرکزی امام بارگاہ، تو سلسلے کی ایک مجلس شہادت ہے جو سالانہ ہوتی، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکا اس وقت. ایک آخری نقطہ بیان کر کے اس تقریر کو مکمل کروں گا آئندہ دفعہ، اور یہ بڑا اہم موضوع چل رہا ہے جب اس کی جزیات آپ کے سامنے آئیں گی، تو اس مقام پر ایک آخری بات بیان کر دوں کہ یہ جو ارشاد امام کا ہے، یہ ارشاد علماء سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے، یہ ارشاد ممبر پر بیٹھنے والوں سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے. جبکہ دیکھیے آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا ہوگا کہ یہ تو امام نے جو کچھ کہا یہ علماء اور ممبر والوں کے لیے، مگر نہیں، ان سے زیادہ یہ آپ کے لیے. اور اس کی وجہ یہ کہ عالم ہو یا ممبری، اسے خطاب کرنا پڑتا ہے ایک بڑے مجمع، کم سے کم 20 سے 50 100 1000 2000 آدمی ہوتے ہیں. وہاں تو ناممکن کہ وہ اپنے مجمع کے ہر انسان کی عقل کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کرے، وہاں اس کے لیے وہی طریقہ احسن کہ اکثریت کا خیال کرے، اکثریت جس انداز کی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کی جائے. لیکن جو آپ لوگوں کی ذمہ داری، جس میں بھی شامل ہوں، بلکہ علماء دوسرے انداز سے شامل ہیں، جب ممبر میں نہ ہو اس وقت ہوتا کہ ہمیں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کرنا ہوتا، الگ الگ انفرادی طور پر، تو اس سے ساتھی سے رشتے دار سے اجتماع کا مسئلہ نہیں، وہاں پہ انفرادی گفتگو، وہاں پہ یہ اصول زیادہ اپلائی ہوگا. کیوں؟ جو آپ کے سامنے اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی عقل کیسے. لیکن ایک ممبر پہ بیٹھنے والا یہ جانتا کہ میرے سامنے 2000 یا 1000 یا 800 آدمی، ان 800 آدمیوں ایک وہ ہیں جو ایمان کی آخری منزل پر ہوں گے آج کے زمانے کے اعتبار، ایک وہ ہیں کہ جن کے نزدیک کوئی چیز بھی ثابت نہیں. اب اس طرح گفتگو کرنا کہ اس کی عقل کی بات بھی ہو جائے اس کی عقل کی بات بھی ہو جائے ناممکن ہے. اب ایسی بات کرنا کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کو اور ان کو سمجھانے جائیں اور بیچ کے جو اکثر مومنین ہیں وہ بے فائدہ ہو جائے ان کے لیے یہ گفتگو، تو اس کی ذمہ داری الگ ہے. اسی لیے اگر 800 میں مجلس پڑھے گا، 600 اس کی مجلس کو سمجھ گیا، 200 نے اعتراض کیا، تو کوئی حکم رسول کے خلاف نہیں گیا. لیکن جب انفرادی طور پہ رابطہ قائم کرنا، تو وہاں ہر آدمی کو دیکھ کر اس کے مطابق گفتگو کرنا، تو کیونکہ آپ حضرات ممبر والے مبلغ نہیں بلکہ آپ حضرات وہ عام مبلغ ہیں جنہیں جہاں بیٹھنا ہے تبلیغ کرنا، تو آپ کو اس بات کا اور خیال کرنا ہے. کیونکہ اس کا خیال نہ کریں تو ایک تو بڑا نقصان ہمارے سامنے آ رہا کہ جس سے ہمارے دشمنوں نے بہت پہلے سے سمجھ لیا، ہمفرے کے اعترافات نامی کتاب میں جو پلاننگ کی گئی اس کو دشمنوں نے بہت پہلے سمجھ لیا، اور آج اگر ہم اس نقطے کا خیال نہ کریں تو یہ دو چیزیں مل کر ہمیں اور پریشان کر دیں گی. اگر وہ کیا نقطہ ہے جس کا آج وقت نہیں ہے، وہ تو انشاءاللہ آئندہ ہی بات مکمل ہوگی کہ ہمفرے نے کس چیز کا اعلان کیا ہے، اور وہ نقطہ جو قرآن اور امام نے بتایا وہ کیا، پھر آپ کو اپنی ذمہ داری واضح طور پہ معلوم ہوگی. آج کی ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی کہ تبلیغ کا کیا طریقہ ایک عام مومن کو اختیار کرنا چاہیے، یا علماء کی بات نہیں، یہ بات ہے جو انفرادی طور پر ہر ایک سے رجوع کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری یہ گفتگو ختم ہوئی، پورا 1 گھنٹہ تقریر ہوئی ہے، لیکن کیونکہ پانچ منٹ دیر سے شروع ہوئی اس لیے سوال جواب کا وقت پانچ منٹ کم ہو گیا، لیکن دس منٹ کا وقت جو ہے اب آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر دیا جائے. مختصر ہی گفتگو کہ اس صورت میں عصر کی نماز کے بعد تشہد پڑھنے کا کھانا کا مسئلہ غالباً میری انگلی کو گھومتا دیکھ کر ذہن میں پیدا ہو گیا تھا کہ طواف دعویٰ کس طرح ہوتا ہے.